أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم لا يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليه السلام: أني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. درود پڑھیے محمد وآل محمد. شعار حسینی موضوع گفتگو ہے، اور جیسا کہ بیان ہوا، اس سے مراد سید الشہداء علیہ السلام کے وہ فرامین ہیں جو آپ نے قیام مقدس عاشورہ میں مدینہ سے لے کر کربلا میں اصل عاشور تک بیان فرمائے، اور ان فرامین میں اپنے انقلاب اور قیام کی حقیقت اور ماہیت کو ذکر فرمایا ہے، اپنے اغراض مقاصد و اہداف ذکر فرمائے ہیں، کس مقصد کے لیے یہ قیام ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اپنی اور اپنے اصحاب اور جان نثاروں کی خصوصیات و صفات عالیہ بیان فرمائی ہیں، کن صفات سے متصف ہیں، اپنا مکتب اور اس مکتب کے اقدار کا تذکرہ کیا ہے، جس مکتب نے حکم دیا اس قیام کا اور اس خروج کا. ان شعارات میں سے ایک شعار امام علیہ السلام کا جو آپ کی خدمت میں آج کی اور گزشتہ شب بھی موضوع باس رہا، آج کی مجلس میں بھی بقیہ حصہ اس کا ذکر ہوگا، یہ شعار عالی شان ہے: انی لا ارى الموت الا سعادۃ والحیات مع الظالمین الا برما. میں موت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، اور ظالمین کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو اپنے لیے ننگ و آر سمجھتا ہوں. یہ شعار حضرت نے، جیسا کہ طبری اور دیگر مورخین نے نقل کیا ہے، اور بعض مقاتل میں بھی طبری سے ہی نقل کیا گیا ہے، کہ منزل ذو حسم میں حضرت نے یہ شعار بیان فرمایا. منزل ذو حسم کربلا کے باہر شاید آخری منزل تھی جہاں پر سید الشہداء علیہ السلام نے توقف کیا اور حر سے ملاقات ہوئی. بعض روایات کے مطابق کہ حر 1000 سپاہ کا دستہ لے کر سید الشہداء کا راستہ روکنے آیا، اور جب ذو حسم کے مقام پر ملاقات ہوئی امام علیہ السلام کی لشکر حر کے ساتھ، دو تین نوبتوں میں اور دو تین وقفوں میں حضرت نے ان کے سامنے مختصر خطبات بیان فرمائے، جن میں سے
محمد صلوات
اللہ علیہ وسلم، دیگر صلوات
اللہ علیہ وسلم، محمد صلوات اللہ علیہ وسلم.
شیخ مفید نے بھی اپنی کتاب میں اس خطبے کو ذکر کیا ہے جو سید الشہداء نے منزل ذو حاسم نے لشکر حور کے سامنے بیان فرمایا. چونکہ اس خطبے کے سارے مطالب ہی شعار کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس پورے خطبے میں سید الشہداء علیہ السلام نے بہت کچھ بیان فرمایا. مختصر سا ہے, چند سطروں کا, چند جملوں کا خطبہ ہے, اسے میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں پوری عبارت اس کی تاکہ وہ عبارتیں بھی معلوم ہو جائیں. اشارہ ہوا تھا کہ ذو حاسم کے مقام پر متعدد خطبے حضرت نے وقفوں سے بیان فرمایا. مثلاً حور کے پہنچتے ہی الیک سلیک کے بعد حضرت نے جب بیان کیا گیا کہ ایک لشکر کوفہ کا آیا ہے اور اس کا سالار حور ہے, حور ابن یزید رہائی, سید الشہداء نے وہیں پر خطاب کر کے, ابھی حور قریب نہیں آئے تھے, تھوڑے فاصلے پر تھے امام حسین علیہ السلام سے, وہیں سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے ابن یزید, چونکہ حور کا نام یہ تھا حور ابن یزید رہائی, فرمایا کہ اے ابن یزید, آیا تو ہماری مدد کے لیے آیا ہے یا ہمارے خلاف جنگ کے لیے آیا ہے؟ حور نے اعلان کیا کہ میں آپ کے خلاف جنگ کے لیے آیا ہوں. یہ پہلی آشنائی یا پہلا مکالمہ تھا جو سید الشہداء علیہ السلام کا حور کے ساتھ منزل ذو حاسم میں واقع ہوا. پھر اس کے بعد سید الشہداء علیہ السلام نے ان دیکھا کہ لشکر حور تشنا ہے, سپاہ اس کی, گھوڑے اس کے. امام علیہ السلام نے اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ لشکر حور کو سیراب کیا جائے. جتنا پانی سٹور کیا ہوا تھا, ذخیرہ کیا ہوا تھا بعد کی منزلوں کے لیے, پانی صحرا میں ایسے ہی ہوتا ہے, ظفر میں ہر جگہ میسر نہیں ہوتا جیسے آج کل ہے, ایک منزل سے بھر لیتے تھے تاکہ کئی منزلیں اسی پانی ذخیرہ سے کاٹی جاتی. جتنا پانی ذخیرہ کیا ہوا تھا اپنے لیے وہ سارا حور کے لشکر کو پلایا اور حتیٰ ان کے حیوانوں کو, گھوڑوں کو بھی سیراب کیا. سیراب کرنے کے بعد سید الشہداء علیہ السلام نے ان کے سامنے خطبہ بیان فرمایا. پھر اس کے بعد وقت نماز عصر ہوا. نماز عصر امام علیہ السلام نے اور سے کہا کہ اگر آپ چاہو تو اپنی نماز الگ پڑھ سکتے ہو, ہم اپنی نماز الگ قائم کریں گے. اور نے کہا کہ ہم آپ کے پیچھے, آپ کی اقتدا میں آپ سے بہتر امام کون ہے نماز کے لیے, جماعت کے لیے, ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. نماز قائم ہوئی. حجاج ابن مسروق مؤذن تھے, اقامہ پڑھا انہوں نے اور اذان دی, اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے نماز عصر قائم کی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہیں پر امام علیہ السلام نے کھڑے ہو کر, دقیق لکھا بھی ہے مورخین نے, بعض جگہ مورخین نے بہت دقت کی ہے راویوں نے, اتہ یہ بھی لکھا کہ امام علیہ السلام کا لباس کیسا تھا جب نماز عصر کے لیے آئے, کس لباس میں آئے. ایک بہت ہی باوقار لباس پہن کر امام علیہ السلام آئے اور نماز عصر کے بعد اپنی تلوار کا سہارا لے کر اٹھے, عصا کے طور پر شمشیر کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور پھر ایک خطبہ لشکر حور کے سامنے بیان کیا. اور اس میں ان سے کہا کہ میں آپ کی دعوت پر آیا ہوں, آپ لوگوں نے خط لکھ کے بلایا, میرے پاس وہ خط موجود ہیں, میں دکھا بھی سکتا ہوں. چاندے کے نام بھی لیے حضرت نے کہ آپ نے خط لکھا تھا ان ان لوگوں نے. یہ ایک خطبہ تھا, یا دوسرا کہہ لیں دوسرا خطبہ تھا. پھر اس کے بعد تیسرا خطبہ یہ تھا جو آپ کی خدمت میں ذکر کیا جاتا ہے کہ طبری نے اسے نقل کیا ہے, عقبہ ابن ابل ازار کے سے راوی وہ ہیں. لکھا ہے کہ قام حسین بذی حاسم, امام حسین علیہ السلام منزل ذی حاسم پر قیام فرمایا کھڑے ہوئے, فحمد اللہ و اثنا علی, خداوند تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لائے, اور اس کے بعد یوں فرمایا, ثم قال, انہ قد نزل من الامر ما قد ترون، جو صورتحال پیش آ چکی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو حالات بن چکے ہیں وہ حاضرین کو کہا کہ لشکر حر کو بھی اور اپنے اصحاب کو بھی کہا کہ وہ صورتحال ساری آپ کے سامنے ہے۔ یہ جو اس کچھ صورتحال پیش آئی ہے اس کا خوبصورت تجزیہ حضرت نے بیان فرمایا کہ جو قابل غور ہے، جب بھی اس کے مشابہ صورتحال پیش آئے انہی اسباب کے وجہ سے ہوگی جن کو حضرت نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ ایک پہلو کربلا کے واقعات کا، اس وقت ہمارا موضوع شعار حسینی ہے، لیکن اشارہ کیا تھا کہ کربلا ایک بحر ہے، سمندر ہے، عمیق، وسیع و عریض، بلا مبالغہ بے کنارہ سمندر ہے، اور یہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ابھی تک 1400 سال گزرنے کے بعد مسلمین و کل بشریت اس بحر کے ساحل تک پہنچی ہے، ساحل کے اندر نہیں اتری، ابھی ساحل میں موجود ہیں اسے، اور دور سے نظارہ کر رہے ہیں ہم ساحل پہ کھڑے ہو کر، جیسے جاتے ہیں سمندروں میں لوگ، ساحل پہ کھڑے ہو کر سمندر کے منظر کو دیکھتے ہیں۔ ہماری یہ صورتحال ہے کہ ہم کربلا کے ساحل تک آئے ہیں، فقط کربلا کے اس عمیق و وسیع بحر میں اترے نہیں ہیں۔ لہذا اس کے متعدد پہلو ہیں، گوناگون پہلو ہیں، ان سب کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، ان سب کو تفسیر کی ضرورت ہے، ان سب کو تحلیل و تجزیہ کی ضرورت ہے، ان سب پر غور و فکر کی ضرورت ہے، اس بحر میں اترنے کی ضرورت ہے، اس بحر کی تہ میں موجود گوہر وہ موتی و در نکالنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر نسل کو اس کی ہدایت کربلا سے نصیب ہو سکے۔ ساحل پر بیٹھے ہوئے ہم فقط ایک نسیم و ہوا پہ اکتفا کر لیتے ہیں، ایک باد نسیم و باد سرسر آتی ہے، ہم اسی سے اپنے آپ کو راضی کر لیتے ہیں اور اکتفا کرتے ہیں اس کے اوپر۔ محروم ہے بشریت گوہر کربلا سے، کیونکہ اندر نہیں اترتے، جاتے نہیں ہیں۔ اس کا ایک پہلو کربلا کا یہ ہے کہ عبرت کا پہلو کربلا کے اندر، البتہ پہلے مختصر توفیق نصیب ہوئی، گزشتہ سالوں میں اس موضوع پر بھی گفتگو ہوئی ہے مختصر سی، لیکن وہ ناکافی تھی، گفتگو بہت ہی مختصر ہے، اس موضوع کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ہماری آج کی ضرورت ہے، کربلا کی عبرتیں کہ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی دام ظلہ العالی اس موضوع پر بہت تاکید فرماتے ہیں کہ یہ موضوع ضرور خطبہ و علماء عوام کے سامنے بیان کریں، لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ عبرت سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ کربلا میں آئے قاتل بن کر سید الشہداء کے، یہ اجنبی لوگ نہیں تھے، یہ سب وہ لوگ تھے کوفہ کے جو ماننے والے تھے اکثر ان میں سے، اور آشنا تھے، کم از کم آشنا تھے۔ کوئی ایسا شخص فوج کربلا میں لشکر عمر سعد میں نہیں تھا جو جانتا نہ ہو کہ کس کے مقابلے میں آئے ہیں ہم، یہ سب کلمہ گو بھی تھے، یہ سب بعض ان میں سے اہل عمل بھی تھے، یعنی دیندار لوگ، دوسرے لفظوں میں مذہبی اور دیندار لوگ تھے، اور اہمیت دیتے تھے اپنے مذہبی مسائل کو۔ جب اتنی شناخت تھی ان کو، اور بعض تو ماننے والے بھی تھے، خط لکھے ہوئے تھے بعضوں نے جو آئے قتل کرنے کے لیے، سید الشہداء نے بھی ان کے نام بھی بتائے اور فرمایا کہ تمہارے تو خطوط میرے پاس موجود ہیں۔ کچھ چپ رہے، کچھ مارنے آ گئے، کچھ تماشا دیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ یہاں بہت سارے سوالات ہیں، پوچھتے بھی ہیں عزیزان، بعض لکھ کے بھی پوچھتے ہیں کہ بعض ہم پر اعتراض کرتے ہیں اہل سنت، ہمیشہ ہم اہل سنت جو بات کریں وہ ہمیں چبھتی ہے، لیکن خود سے غور نہیں کرتے ان موضوعات کے اوپر۔ اگر کوئی سنی نہیں بولا تو ہم سمجھتے ہیں بہتر ہے، یہ دبا رہے یہ موضوع، ہم خود نہیں اٹھائیں نا، اس سے پہلے کہ کوئی اہل سنت اعتراض کرے خود شیعہ غور کرے اس موضوع پر کہ یہ کیوں ہوا، یہ کون لوگ تھے جو مارنے آئے۔ پہچانتے تھے نہیں پہچانتے تھے، آشنا تھے جاہل تھے، دقیق شناخت تھی ان کو سید الشہداء علیہ السلام کی. بڑے بڑے ان میں سے جو سالار تھے کربلا میں، عمر سعد کے لشکر کے بڑے بڑے لوگ، یہ وہ لوگ تھے جو پہلے امیر المومنین کی فوج میں رہے. ان میں سے بعض امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، بعض شمر امیر المومنین کی فوج کا ایک بہت بڑا افسر تھا یہ شمر، جس کا نام سنتے ہی انسان کے ذہن میں ایک تصویر ہیبت ناک آتی ہے. یہ شخص امیر المومنین کی فوج میں بہت بڑا افسر رہا ہے. عمر سعد ایک خود بھی شخصیت ہے بڑی، اور ایک بڑی شخصیت کا بیٹا ہے، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، فاتح ایران و روم. اور اسی طرح سے ایک ایک کر کے دیگر افراد. سوال یہ ہے کہ یہ کیوں آئے، کیا ہوا ان لوگوں کو، یہ دیندار مذہبی لوگ، یہ امت رسول. اگر بے دین انسان بھی ہو، اتنا ظلم و اتنی جنایت نہیں کرتا جتنی انہوں نے کی کربلا میں آ کر. کیوں کیا انہوں نے یہ کام؟ یہ وہ پہلو ہے عبرت کا کہ جن اسباب نے عمر سعد کو قاتل بنایا، جن اسباب نے شمر کو قاتل بنایا، جن اسباب نے حرملہ اور خولی کو قاتل بنایا، وہ اسباب ہر شخص کو شمر بنا سکتے ہیں، عمر سعد بنا سکتے ہیں. وہ یوں نہیں کہ صرف اس زمانے میں تھے اور ان افراد کو انہوں نے قاتل بنا دیا اور جنایت کار، بلکہ جس زمانے میں بھی وہ اسباب کسی کے لیے فراہم ہو جائیں، وہ شخص شمر و عمر سعد سے کمتر نہیں ہوگا. فرق یہ ہے کہ اس شمر اور اس عمر سعد کو ایک حسین مل گیا قتل کے لیے، لیکن آج اسی طرح کے شمر و عمر سعد موجود ہیں، ان کو کوئی حسین نظر نہیں آتا. اگر کوئی حسین نظر آئے وہ بھی سر کاٹنے سے دریغ نہیں کریں گے. بڑی بڑی شخصیات، ان میں سے بعض عالم فاضل تھے، ڈگریاں تھیں بعض کے پاس، ان کو چنا گیا تاکہ ان کے ذریعے سے یہ جنایت انجام دی جائے، ظلم انجام دیا جائے. اس لیے کہ عمر سعد جیسے لوگ جب ظلم کرتے ہیں، بنو امیہ یہ سمجھتے تھے کہ جب عمر سعد ظلم کرے گا یا قیادت کرے گا اس ظلم کی، تو اس کے اوپر پردہ پڑ جائے گا. کرائے کے لوگوں سے بھی کروا سکتے تھے یہ کام، لیکن عمر سعد سے یہ کام کروایا انہوں نے. وہ اسباب متعدد ہیں. سید الشہداء علیہ السلام نے اتفاقاً ان سارے اسباب کی طرف ان خطبات میں اشارہ فرمایا ہے. ان میں سے ایک سبب امام علیہ السلام یہاں اس خطبہ میں ذو حاسم کے مقام پر جو خطبہ حور کے سامنے اور حور کے لشکر کے سامنے دیا، اس میں اشارہ فرما رہے ہیں کہ کن وجوہات سے لوگ شمر و عمر سعد بن جاتے ہیں. کیا ہوا ہے، کیا اتفاق رونما ہوا زمانے میں، کیا ہو گیا زمانے کو کہ اس ذرا سی دیر میں کچھ سے کچھ ہو گئے. یہ جو اپنے آپ کو پیرو رسول کہتے ہیں، اپنے آپ کو محب آل رسول کہتے ہیں، یہ قاتل بن گئے. جنہوں نے خط لکھ کے بلایا وہ کیوں قاتل بنے؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جنہوں نے خط لکھ کے بلایا وہ کیوں قاتل بنے؟ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی الاجل کہنے والے قاتل بن سکتے ہیں. کوفیوں کے خطوط کا مضمون یہی تھا، ہر مضمون کے آخر میں لکھتے تھے الاجل ثم الاجل، مولا جلدی آئیے، جلدی آئیے، بہت دیر ہوگی. ہو سکتا ہے ایک قوم جو اس طرح شدت و اصرار کے ساتھ امام بلا رہی ہے، رہبر بلا رہی ہے، یہی اٹھ کر رہبر کو قتل کر دے. یہ ہو سکتا ہے، انسان کر سکتا ہے یہ کام. مسخ جب ہو جائے، منحرف ہو جائے، بگڑ جائے. جب ایک دفعہ سب اپنے اپنے موبائل چیک کر کے ان کو سائلنٹ پہ یا آف کر لیں، بار بار کبھی اس کونے سے کبھی اس کونے سے، حاضرین کی توجہ بھی ہٹ جاتی ہے، مجلس کا تقدس بھی پائمال ہوتا ہے، احترام حرمت ہے اس مجلس کی. اس میں کم از کم یہ کہ ہم یہ ٹون نہ بجائیں، بعضوں نے میوزک رکھے ہوتے ہیں وہ بھی بیچ میں بج پڑتے ہیں. احترام مجلس کے لیے چیک کر لیں کہ کہیں آن نہ پڑا ہوا ہو، کہیں پھر غفلت میں بج نہ جائیں. درود پڑھیے محمد و آل محمد. بس یہ ہو سکتا ہے، تاریخ میں ہوا ہے ایسے کہ قوم، ایک ملت بلا کے رہبر و امام کو اور بے دردی کے ساتھ قتل کیا. جن اسباب کی وجہ سے رہبر کو بلانے والے و استقبال کرنے والے و رہبر کی خاطر آنے والے قاتل بن گئے، امام علیہ السلام نے ان اسباب کو ذکر فرمایا ہے. انہو قد نزل من الامر ما قد ترون، جو کچھ صورت عال سامنے آ چکی ہے، پیش آ چکی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. کیوں ایسے ہوا؟ امام فرماتے ہیں یا ہوا کیا، وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَغَيَّرَتْ وَتَنَكَّرَتْ وَأَدْبَرَ مَعْرُوفُهَا، زمانہ بدل گیا ہے، دنیا بدل گئی ہے، متغیر ہو گئی ہے، اور معروف نیکی بلائی نے اپنا رخ دنیا سے موڑ لیا. یعنی جو اتفاق رونما ہوا وہ یہ ہوا کہ ان دنیا قد تنکرت، بگڑ گئی ہے دنیا، وتغیرت دگرگون ہو گئی ہے دنیا، منکرات معروف بن گئے ہیں، وہ معروف منکر بن گیا ہے، بلائی برائی بن گئی ہے اور برائی بلائی بن گئی ہے، اقدار ختم ہو گئی ہیں اور ضد اقدار امور وہ لوگوں کی صفت بن گئے ہیں، باشرف لوگ گھٹیا ہو گئے ہیں. واستمرت جدا ولم يبق منها الا سبابة كسبابة الإناء، بہت خوبصورت تشبیہ سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے زمانے کے حالات کے تجزیے کے لیے بیان فرمائی ہے. غور کریں اس تشبیہ پر. فرماتے ہیں کہ اس وقت لم يبقى منها الا سبابة كسبابة الإناء، اس وقت معروف بلائی، دین، خیر، اچھائی، اقدار دنیا کے اندر ختم ہو گئی ہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہا، بس اتنا باقی رہ گیا ہے جو برتن کی تہ میں نمی رہ جاتی ہے. اگر برتن میں دودھ ڈالیں آپ، پھر اس برتن کو الٹا دیں، الٹانے کے بعد برتن کی تہ میں تھوڑی سی دودھ کی نمی رہ جاتی ہے، اگر انگلی لگائیں تو انگلی تر ہو جاتی ہے تھوڑی سی. فرماتے ہیں کہ دین، اقدار، بلائی، معروف اور خیر دنیا سے اس طرح سے اٹھ گئے ہیں کہ گویا ان کا برتن الٹ دیا گیا ہے، انڈیل دیا گیا ان کو زمین پر، اور اب دین اتنا رہ گیا ہے جتنا برتن کی تہ میں نمی باقی رہ جاتی ہے. بس یہ جو دیندار ہیں، یہ جو کوفی ہیں جنہوں نے بلایا، ایک وجہ یہ بنی کہ داعی امام، دعوت کو نندگان امام، قاتل امام بن گئے. کب ہوتا ہے ایسے؟ کہ جب انسان کا دین اتنا ہو جتنا برتن کی تہ میں نمی ہوتی ہے، جب اس دین کے اتنی مقدار کے دین کے ساتھ امام بلائیں، یہی دیندار امام کے قاتل بن جاتے ہیں. یہ برتن لبا لب بھرا ہوا ہونا چاہیے، اتنا نہیں ہو کہ جتنا برتن کی تہ میں نمی بچ جاتی ہے. لم يبق منها الا كسبابة الا سبابة كسبابة الإناء وخسيس عيش كالمرء الوبيل. ایک اور تشبیہ دی جو عربوں کے لیے قابل فہم ہے زیادہ تر، بجائے شہریوں کے لیے، اس زمانے کے لوگوں کے لیے زیادہ قابل فہم تھی وہ تشبیہ. وہ یہ کہ کیا بچ گیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک چراگاہ جس کے اندر چرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بھیڑیے گلوں کو، بھیڑوں کو شکار کرنے کے لیے دندنا رہی ہیں، چراگاہیں، خزامیں جہاں بیڑ بکریاں چراتے ہیں جا کر، خزامیں یہ چراگاہیں خشک ہو جاتی ہیں، چرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور بیڑیوں کو بھی موسم خزاں میں سردی ہوتی ہے، خوراک کم ملتی ہے، لہذا بیڑیے جا کر چراگاہوں میں بیٹھ جاتے ہیں، انہیں چراگاہوں میں جہاں بیڑوں کے لیے چرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن بیڑے پھر بھی وہاں جاتی ہیں کیونکہ چراگاہ وہی ہے، ایسی چراگاہ جس میں چرنے کے لیے کچھ بھی نہیں لیکن جانا ہے وہاں پر، اور وہاں پر بیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں بیڑوں کی انتظار میں۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جیسے ایک چراگاہ جس میں چرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو لیکن خطرہ ہر طرف منڈلا رہا ہو، خطرہ ہر طرف منڈلا رہا ہو، اس وقت دنیا کی حالت یہ ہے۔ بس یہ کوفی جو امام علیہ السلام کو خط لکھ کر بلائے اور پھر قتل کرنے کے لیے آگئے کربلا، ان کے سامنے امام فرما رہے کہ تم کون لوگ ہو، لشکر حر میں جو شریک ہو کر آئے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا مدد کرنے آئے ہو یا مخالفت کرنے، فرمایا آپ کے خلاف جنگ کرنے آئے ہیں۔ ان کو حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ٹریجڈی ہوئی ہے، تمہارے ساتھ المیہ کیا ہوا ہے، کیا رویداد تمہارے ساتھ ہوئی تاکہ یہ تمہاری حالت بن گئی، تمہارا دین اتنا رہ گیا جتنا برتن کی تہ میں نمی ہوتی ہے، اور تم اس چراغاہ کی طرح رہ گئے ہو جس میں چرنے کے لیے کچھ بھی نہیں لیکن بیڑیوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے، یہ تمہاری حالت ہے ابھی۔ الا ترون ان الحق لا یؤمن بہ وان الباطل لا یتناہى عن، کیا نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے رکا نہیں جا رہا، باطل سے نہی نہیں کی جا رہی۔ الا ترون ان الحق لا یؤمن بہ وان الباطل لا یتناہى عن لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ محقا، تاکہ مومن آرزو موت کرے یہاں پر اس حالت کے اندر، جب یہ حالت پیدا ہو جائے دنیا کی، اس وقت ایک مومن کا فریضہ کیا ہے؟ مومن کا فریضہ یہ ہے کہ وہ آرزو شہادت کرے، وہ آرزو موت کرے، وہ آرزو لقاء خدا کرے۔ اور جب یہ امام بیان کر چکے کہ اس وقت مومن کا فریضہ کیا ہے، خود فرمایا فانی لا ارى الموت الا سعاده والحياه مع الظالمين الا برما، بعض نسخوں میں شہادت بھی ذکر کیا گیا ہے کہ انی لا ارى الموت الا شہادتا، لیکن زیادہ مشہور سعادتا ہے کہ میں موت کو اپنے لیے سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو اپنے لیے ننگ اور آر سمجھتا ہوں۔ کیوں مومن آرزو موت کرے؟ اس لیے کہ زمانہ رہنے کے قابل نہیں ہے اب، جب حق پائمال ہو رہا ہو، جب باطل سے رکا نہ جا رہا ہو، جب دین اتنا رہ گیا ہو جتنی برتن کی تہ میں نمی ہے، اور جب چراغاہ دنیا اس کے اندر سامان زیست ختم ہو جائے، اقدار نابود ہو جائیں اور بیڑیے وہاں پر اقدار کی جگہ پر آ کر بیٹھ جائیں، ایسے میں ایک مومن کا فریضہ یہ ہے کہ وہ آرزو موت و شہادت کرے۔ اور فرمایا کہ میں خود جو تمہارا امام ہوں، میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو اپنے لیے ننگ اور آر سمجھتا ہوں۔ یہ حسینیت ہے، نظام ظلم میں رہنے کو ننگ و آر سمجھنا، یہ حسینیت ہے۔ ہم نعرہ بہت لگاتے ہیں حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد کہہ کر مراد خود کو لیتے ہیں، یعنی جو میں کر رہا ہوں یہ حسینیت ہے، اپنے اعمال کو حسینیت کہتے ہیں، اپنے رویوں کو حسینیت کہتے ہیں، اپنی باتوں کو حسینیت کہتے ہیں، اپنے طور طریقوں کو حسینیت کہتے ہیں، اور پھر خود ہی نعرہ لگاتے ہیں حسینیت زندہ باد، یعنی میں زندہ باد، ولی حسینیت زندہ باد۔ پہلے یہ سمجھو کہ حسینیت ہے کیا، حسینیت کس کو کہتے ہیں؟ حسینیت اس وقت زندہ باد کہ جب انسان دیکھے کہ اب میرے زمانے میں ظلم و جور ہے، اور جب یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ظلم کے ساتھ زندگی بسر کرنا ننگ و آر ہے، یہ حسینیت ہے، یہ زندہ باد حسینیت، زندہ باد یعنی حسینی شعار زندہ باد، حسینیت زندہ باد یعنی حسینی اصول زندہ باد، حسینیت زندہ باد یعنی حسین علیہ السلام کے اقدامات زندہ باد، حسینیت زندہ باد یعنی حسین علیہ السلام کا موقف زندہ باد، حسینیت زندہ باد یعنی حسین کے ساتھی زندہ باد، حسینیت زندہ باد یعنی شہادت زندہ باد، حسینیت زندہ باد یعنی ظلم کو قبول نہ کرنے کا موقف زندہ باد۔ اشارہ کیا تھا گزشتہ روز آپ کی خدمت میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پوری کائنات کا نچوڑ بنایا ہے اور اس کو قیمتی ترین گوہر اور جوہر عطا کیا ہے، ہستی کا جوہر، روح کا جوہر، نفس کا جوہر، اس کو کرامت دی ہے، اس کو شرف دیا ہے اور فرمایا کہ تو امانت دار ہے اس کرامت و شرف کا، جب تو خدا کی بارگاہ میں جائے تو شرف و کرامت انسانی ساتھ لے کر آئے۔ ممکن ہے ہم بہت سارے لٹرم پٹرم لے کر خدا تک پہنچ جائیں جن کی طرف خدا نگاہ بھی نہیں کرے گا، یہ کیا لائے ہوتا، اس کے لیے بھیجا تھا؟ اگر بھیجا جائے، ہمیں بھیجا جائے کہ آپ جاؤ بازار سے سونا خرید کے لاؤ، جیولری کی دکان پہ جاؤ سونا خرید کے لاؤ، ہم وہاں نہیں جاتے، الیکٹرانک مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے جو چیزیں ملتی ہیں سیڑھیاں خرید کے لے آتے ہیں اور MP3 خرید کے لے آتے ہیں، کیسٹیں خرید کے لے آتے ہیں، فلمیں خرید کے لے آتے ہیں اور مختلف خوبصورت چیزیں سرگرم کرنے والی خرید کے لاتے ہیں۔ پوچھیں جس چیز کے لیے بھیجا تھا، کہتے ہیں سونا تو نہیں ملا، ہم نہیں جا سکے، لیکن بہت ساری اچھی چیزیں اور لیں، یہ دیکھیں بہت اچھی ہیں، آپ بھی خوش ہوں گے، ہم تو بہت خوش ہوئے، ہمیں تو بڑی پسند آئی، قبول کی جائیں گی یہ؟ ہم نے کہا تھا کہ وہ قیمتی دھات لے کر آؤ، وہ گوہر لے کر آؤ، یہ کیا لے کر آئے تم؟ ہم لگے ہوئے ہیں اکٹھا کرنے میں، کیا اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ نیکیاں، کون سی نیکیاں؟ اعمال کے ڈھیر لگانا چاہتے ہیں، کرامت گنوا کر، شرف گنوا کر، صدقے اور خیرات یہ لے کر جانا چاہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، نمازیں لے کے جانا چاہتے ہیں بارگاہ خدا میں، حج لے کے جانا چاہتے ہیں بارگاہ خدا میں، خدمت خلق لے کر جانا چاہتے ہیں بارگاہ خدا میں، لیکن وہاں پر سب سے پہلے جو چیز چیک کی جائے گی کہ وہ لائے ہو یا نہیں، وہ یہ ہے کہ آیا گوہر انسانی بچا کے لائے ہو یا نہیں۔ ان کو ہم کیا کریں؟ گوہر انسانی سب سے پہلے چیک ہوگا، گوہر انسانی، شرف انسانی، کرامت انسانی۔ ہم نے دینداری کے رویے مختلف بنا رکھے ہیں، ساری عمر حرام کھا کے پھر جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، حساب بھی کرتے ہیں، کیلکولیٹر ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ دین خود کہتا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی، 10 اجر ملیں گے آپ کو، لہذا 9 گناہ کرتے ہیں اور ایک نیکی کرتے ہیں، کیلکولیٹر پہ حساب کرتے ہیں پھر بھی نفع میں ہیں، یعنی 9 گناہ کر کے بھی نفع میں، نقصان پھر بھی نہیں ہوا۔ پستی بھی دکھاتے ہیں، ذلت بھی دکھاتے ہیں، حقارت بھی دکھاتے ہیں، سب کچھ کر کے سمجھتے ہیں ایک حاج یہ سب کچھ دو دے گا، نہ، خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ پست اور گھٹیا لوگ آئیں اور طواف کعبہ کر کے واپس چلے جائیں، بلکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے حاج میں کس لیے بلایا؟ اس لیے بلایا کہ وہ گوہر انسانی جو تمہیں دیا تھا اور جو تمہارے گلی محلے میں پائمال ہو رہا ہے، تیرے گھر میں پائمال ہو رہا ہے، تیرے معاشرے میں پائمال ہو رہا ہے، تو اپنے گلی محلے کو چھوڑ، اپنے معاشرے کو چھوڑ، اپنے کاروبار کو چھوڑ، اپنی دکان کو چھوڑ، سودخاری کو چھوڑ، آرام خاری کو چھوڑ، سب کو چھوڑ چھاڑ کے تو آ جا کہاں پر؟ اس پاک سرزمین پر جہاں پر تو قدم رکھے، ایسے انسانوں کے نقش قدم پر قدم رکھ تاکہ تجھے یہ پتہ چل جائے کہ گوہر انسانی ہوتا کیا ہے۔ پورا حج، مکمل حج تین شخصیتوں کے نقش قدم ہے، پورا حج تین شخصیات کا نقش قدم ہے، حضرت ابراہیم خلیل، حضرت اسماعیل اور جناب حاجر، تین شخصیات، ماں بیٹا باپ، ماں بیٹا باپ، ایسا خاندان جس کے نقش قدم کو خدا نے تمام بشریت کے لیے عبادت بنا دیا، ہر سال بلا کر کہ وہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو جاؤ، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ثواب، بس وہ بتاتے بھی ہیں کہ مقام ابراہیم سے ایک انچ ادھر نہیں ہونا، مقام ابراہیم سے ایک انچ ادھر نہیں ہونا، درست اس کے پیچھے جب دو رکعت نماز پڑھتے ہو، یہ دو رکعت نماز کا اتنا ثواب، اتنے بنڈل ہوتے ہیں کہ حاجی سے اٹھائے نہیں جاتے نا۔ مقام ابراہیم انچوں سے نہیں معلوم ہوتا، مقام ابراہیم وہ ٹائل نہیں ہے جو مقام ابراہیم کے پیچھے لگی ہوئی ہے، کہ اس ٹائل کے اوپر درست کھڑے ہوں تو مقام ابراہیم سامنے آتا ہے نا۔ مقام ابراہیم یعنی منزلت ابراہیم، مقام ابراہیم یعنی کرامت ابراہیم، مقام ابراہیم یعنی شرف ابراہیم، یہاں پر کھڑے ہو تو کس جگہ اپنا گوہر گراں بہا لٹا رہا تھا؟ ان وادیوں میں اس لیے تجھے بلایا گیا ہے۔ ہر چیز کی آفت ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان کے اس گوہر نفس کی آفات بہت زیادہ ہیں، جو انسان سے شرف و کرامت کو لوٹ لیتے ہیں، پستی اور فرومائیگی آ جاتی ہے، گھٹیا ہو جاتا ہے انسان، مقام انسانیت سے گر جاتا ہے۔ جب انسان انسانیت سے گر جائے وہ ہر جرم کرتا ہے، وہ شمر بھی بن جاتا ہے، وہ عمر سعد بھی بن جاتا ہے، وہ کوفی یا تماشائی بھی بن جاتا ہے، اس کو معلوم ہے یہ میرا امام ہے اور میں نے خود بلایا ہے۔ لیکن جب ایک گھٹیا انسان امام کو بلائے جس کے اندر گوہر کرامت موجود نہ ہو، جس کے اندر شرف موجود نہ ہو، وہ امام بلا کے یا خود مار دیتا ہے یا مارتے ہوئے تماشائی بن جاتا ہے۔ یہ وجہ تھی کیوں اتنے پست ہو گئے وہ لوگ، چونکہ ان کے اندر گوہر کرامت انسانی ختم ہو چکا تھا۔ کئی چیزیں لوٹ لیتی ہیں انسانی گوہر کو لوٹنے والی، انسانی شرف کو کھانے والی دیمن، جن کی طرف خدا نے قرآن میں فرمایا اور آئمہ نے اپنی روایات میں اور بالخصوص نہج البلاغہ میں، نہج البلاغہ ایک مجموعہ ہے ایسا کلام کا جس کے اندر انسانی شرف اور کرامت کو بچانے کے طریقے ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک ایک خطبہ نہج البلاغہ کا اس لیے ہے کہ کون کون سی چیزیں دنیا کی کرامت انسانی لوٹ لیتی ہیں۔ سب سے زیادہ تذکرہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں دنیا کا کیا ہے۔ دنیا کیا نقصان ہے دنیا میں؟ دنیا دار بنے ہم، دنیا سے مراد زندگی نہیں ہے، موت سے پہلے کی زندگی، اس کو بھی دنیا کہتے ہیں، جو آخرت کے مقابلے میں ہے، اس کی مذمت نہیں ہے، چونکہ دنیا لفظ ہے مشترک، یعنی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے دنیا کا لفظ، دنیا یہ ٹرم دینی معارف میں، دینی زبان میں کئی معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ ہم عموماً اس کو بغیر تفسیر کیے، بغیر وضاحت کیے اس کے احکام ذکر کر دیتے ہیں اور ذہنوں میں الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کا ایک معنی ہے یہ حیات، زندگی، یعنی موت سے پہلے کی زندگی، جنم کے بعد اور موت سے پہلے کے درمیان جو زندگی ہے، جو اس وقت آپ کو نصیب ہے اور خدا انشاءاللہ اس کو باقی رکھے اور آپ کو توفیق دے اس میں، یہ زندگی بھی ایک دنیا ہے، حیات دنیاوی، اخروی حیات، یعنی موت کے بعد والی حیات کے مقابلے میں یہ نہیں لوٹتی، یہ گوہر نہیں لوٹتی، بلکہ یہ تو کھیت ہے گوہر بنانے کا، گوہر چمکانے کا۔ یہ حیات خدا نے دی ہے، اس لیے دی ہے تاکہ اس میں جا کر تمہیں انسان بننا ہے، انسان بننا ہے۔ ہم فقط انسان بننے کے لیے یہاں ٹھہرائے ہیں، ایک سفر ہے ہمارا اللہ۔ اس سفر میں جس طرح حضرت آدم کو ایک سفر میں ڈالا گیا، اور اس سفر کی ابتدا میں ہی آدم کو کہا گیا کہ یہاں اس باغ میں رکنا ہے۔ کیوں رکنا ہے؟ چونکہ کچھ چیزیں سمجھانی ہیں آپ کو، پریکٹیکل یہاں کرانا ہے آپ کو، کچھ خاص چیزیں سمجھانی ہیں کہ ایک تو جس زمین پر جا رہے ہو وہ کیسی ہے، وہاں کیا کیا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ایک مزاحم، ایک دشمن ہے تمہارا، اس سے بھی آشنا ہو جاؤ، تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ کیسا دشمن ہے، اس کی واردات کیا ہے، کیسے واردات کرتا ہے۔ لہذا حضرت آدم کو ایک مقصد کے لیے وہاں پر روکا گیا، وہ مقصد پورا ہو گیا، آدم کو وہاں سے نکالنا تھا۔ آج ہم پریشان ہیں کہ آدم کی وہ دانا کھانے کی وجہ سے وہاں سے نکل آئے، ورنہ ہم بھی وہی ہوتے، وہ دانا نہ بھی کھاتے تو بھی زمین پر آنا تھا، چونکہ زمین کے لیے آدم کو پیدا کیا گیا تھا، لیکن اس سفر میں وہاں رکنا تھا، اس رہائشگاہ میں۔ اسی طرح ہمیں سفر اللہ میں، ہم جو خدا کی طرف گامزن ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، یا ایوہ الانسان انک قادح اللہ قدحا فملاقیہ، اے انسان تو خدا کی طرف جا رہا ہے، تو مسافر اللہ ہے، تو مہاجر اللہ ہے، اور تجھے ایک دن خدا سے ملنا ہے، ہدف یہ تیرا یہ ہے، ملاقات با خدا۔ لیکن اس ملاقات کے لیے تجھے بہت سارے آمادگی اور تیاری کی ضرورت ہے۔ اس تیاری کے لیے میدان بنایا گیا جسے دنیا کہا جاتا ہے۔ ولادت کے بعد جب ہم شکم مادر سے پیدا ہوتے ہیں، موت سے پہلے پہلے یہ فرصت دی خدا نے ہمیں تاکہ اس مرحلے کے لیے تیار ہو جاتا۔ یہ دنیا گوہر نہیں لوٹتی، یہ دنیا گوہر بنانے کا میدان ہے، اس میں رہ کر انسان بننا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ ہم اس دنیا میں جو بنے ہوئے ہیں وہ نہیں، وہ بننے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ہم قوم بنے ہوئے ہیں، ہم قبیلہ بنے ہوئے ہیں، ہم چودھری بنے ہوئے ہیں، ہم سیٹھ بنے ہوئے ہیں، ہم شیخ بنے ہوئے ہیں، ہم سید بنے ہوئے ہیں، ہم شاہ صاحب بنے ہوئے ہیں، پیر صاحب بنے ہوئے ہیں، ڈائریکٹر صاحب، مینیجر صاحب، ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب بنے، ہم یہ سب کچھ بن گئے ہیں، لیکن جو بننے کے لیے یہ مہلت دی گئی تھی وہ نہیں بنے۔ کیا بننا تھا ہمیں؟ انسان بننا، انسان بننے کے لیے یہ مہلت دی گئی ہے۔ یہ دنیا اس معنی میں یہ گوہر ساز ہے، نہ رازان گوہر۔ لیکن ایک اور دنیا ہے، دنیا کی ایک اور اصطلاح ہے جسے خود قرآن نے کھول کے بیان کیا ہے۔ اب الجھن نہیں ہونی چاہیے، چونکہ ہمارے اتنے مصروفیات زیادہ ہیں، کاروبار زندگی زیادہ ہے، اور الجھنے اور جھنجھٹ زیادہ ہیں کہ ہم قرآن کے پڑھنے کی فرصت نہیں ہمارے پاس، اس لیے قرآن کی ٹرمینالوجی بھی ہمیں صحیح معلوم نہیں ہے۔ قرآن نے خود بتایا کہ دنیا کس کو کہتے ہیں، دنیا، توجہ فرمائیں، قرآنی دنیا، دنیا یعنی لعب و لہو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا یعنی لعب و لہو، لعب لام عین بے، لہو لام ہے، دو آنکھوں والی واو، لعب اور لہو، یہ دنیا ہے۔ یعنی یہاں پر تمہیں اس حیات جو دی گئی، تمہیں یہ وجود دیا گیا تمہیں، تاکہ گوہر انسانی اپنے اندر پیدا کرو، اس کے اندر کرامت اور شرف پیدا کرو، لیکن ساتھ خیال رکھنا کہ اس کام سے کبھی انسان ہٹ جاتا ہے، اصلی کام چھوڑ دیتا ہے انسان اور کچھ اور شروع کر دیتا ہے۔ لاب اس حرکت یا اس کام کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی عقلانی غرض، عقلانی مقصد کار فرما نہ ہو. کتنا ہی سنجیدہ کام ہو، کتنا ہی اچھا کام ہو، لیکن اس کے پیچھے کوئی عقلانی غرض کار فرما نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لعب. لعب فقط کرکٹ نہیں ہے، گلی ڈنڈا نہیں ہے، فقط آنکھ مچولی نہیں ہے لعب، بلکہ ممکن ہے دو آدمی بیٹھ کر ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں جس موضوع کا کوئی فائدہ سود نہیں ہے، کوئی عقلانی غرض نہیں ہے، یہ لعب ہے. کہ عملاً کسی ایسے کام میں مشغول ہیں جس کے اندر کوئی غرض عقلی موجود نہیں ہے، عقل پسند غرض موجود نہیں ہے، لذت کے لیے ایک کام کر رہے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے ایک کام کر رہے ہیں، یہ لعب ہے. اس کو کہتے ہیں لعب. میں بار بار تکرار کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں مطلب بیٹھ جائے اور اجتناب کریں لعب سے، ہم لعب نہ بنے. لعب عربی زبان میں، لعب کہتے ہیں سرگرمی کو، ایسی سرگرمی جو انسان سے اصلی مقصد فراموش کروا دے، جس میں سرگرم ہو کر انسان اصلی مقصد کو بھول جائے، اس کو عرب کیا کہتے ہیں؟ لہو. مثلا گھر سے آپ نے بچہ بھیجا، جا کے دکان سے دودھ خرید لاؤ. بچہ آیا باہر، آ کر اس نے دیکھا دکان کے اوپر یا دکان سے باہر دیکھا کچھ لوگ اور وہاں اکٹھے ہیں، یہ دودھ خریدنے کے بجائے، دکان پہ جانے کے بجائے اس مجمع میں چلا گیا، دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے، اور پھر گھنٹوں وہیں کھڑا رہا، بھول ہی گیا کہ میں آیا کس لیے تھا، مجھے گھر سے بھیجا کس لیے تھا. یہ کام جو اس نے، ممکن ہے اس دوران اس نے کسی کی مدد بھی کی ہو، فرض کریں ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا، گاڑی الٹی ہوئی تھی، بچہ دودھ لینے گیا، مقصد اصلی کیا تھا؟ دکان سے دودھ لانا، روڈ پہ گاڑی الٹی ہوئی تھی، لوگ مدد کر رہے تھے، شور شرابہ تھا، یہ بھی گیا، اس نے بھی ایک دو زخمیوں کی مدد کی، اور اتنا اس مدد میں مشغول ہو گیا کہ بھول ہی گیا کہ میں دودھ لینے آیا تھا. واپس گھر گیا، ماں نے پوچھا دودھ کہاں ہے، اس وقت اس کو یاد آتا ہے او میں تو دودھ لینے گیا تھا. پھر بتاتا بھی ہے، عذر بھی پیش کرتا ہے کہ میں بھول گیا، بھول بھی اس وجہ سے گیا کہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ تھا، وہاں لوگ جمع تھے، مدد کر رہے تھے، میں بھی ان کی مدد میں مشغول ہو گیا. اب آپ خود فرمائیے، زخمی انسان کی مدد کرنا یہ برا کام ہے یا اچھا کام ہے؟ اچھا کام ہے، لیکن اس اچھے کام نے اس بچے کا مقصد اس سے فراموش کروا دیا، بھول گیا کہ میں آیا کس لیے تھا. جو کام بھی اچھا ہو یا برا ہو، لعب کے اندر اچھائی اور برائی دخیل نہیں ہے، جو کام بھی اچھا ہو یا برا ہو جس کی وجہ سے آپ اپنا اصلی مقصد بھول جائیں، وہ لعب ہے. لیکن لعب اس وقت پتہ چلے گی کہ ہم کون ہیں، لاہی ہیں یا نہیں، ہم لعب میں مشغول ہیں یا نہیں، یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہمیں پہلے اپنا مقصد تو پتہ چلے. ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، ہمیں خدا نے کیوں پیدا کیا، ہمیں خدا نے یہاں پر پیدا کیا تاکہ اپنا انسانی گوہر مکمل کر کے خدا تک لے جائیں، یہ مقصد ہے آپ کا. جو گوہر خدا نے دیا مجھے اور آپ کو، اس کو مکمل کر کے بچا کے آفتوں سے صاحب امانت کے سامنے جا کر پیش کریں، یہ ہمارا اصلی مقصد ہے عزیزان. اگر ہم اس گوہر سازی میں، انسان سازی میں مشغول ہونے کے بجائے بہت سارے اور کاموں میں مشغول ہو جائیں جو کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، تو قرآن ان سارے اچھے کاموں کو کہہ رہا ہے لہو ہے، یہ سب لہو ہے. لہو جو انسان سے زندگی کا مقصد فراموش کروا دے، اس کو لہو کہتے ہیں. یہ دنیا ہے. وہ اب دیکھیں، ہم نے اپنے مشغلے بنائے ہوئے ہیں، ان مشغلوں میں اتنے غرق ہیں ہم، کاروباروں میں اتنے غرق ہیں ہم، اپنے امورات میں اتنے غرق ہیں ہم، ہم بھول ہی گئے کہ دنیا میں آئے کیوں تھے. اور جس دن اسرائیل آتا ہے سامنے، اس دن ہاتھ مارتے ہیں کھوپڑی پہ، کنپٹی پہ، او ہم تو بھول گئے تھے، ہم تو آئے تھے انسان بننے کے لیے، لیکن دنیا کے ان جھنجٹوں نے مجھے مہلت ہی نہیں دی میں انسان بن سکوں۔ شرف انسانی اور کرامت انسانی کو لوٹنے والی سب سے بڑی چیز دنیا ہے۔ دنیا یعنی لابھ اور لہو، اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، جو بھی کاذب چیزوں کے پیچھے ہیں۔ مال و ثروت جو سرگرمی کے لیے ہو، وہ مال و ثروت جو ضرورت کے لیے ہے وہ حیات ہے، لیکن وہ مال و ثروت جو ضرورت سے زیادہ ہے، سرگرمی کے لیے ہے، وہ لابھ اور لہو ہے۔ وہ عمل جو ضرورت کے لیے ہے وہ حیات ہے، لیکن وہ عمل جو صرف سرگرم رکھ رہا ہے ہمیں، وہ لابھ ہے و لہو ہے۔ حتیٰ دینی امور، دینی اعمال، دینی محافل، دینی مجالس، اگر ان اعمال کے اندر، ان دینی مصروفیتوں کے اندر انسان اپنا گوہر نہیں بنا رہا، فقط دین کے نام پر ٹائم پاس کر رہا ہے، دین کے نام پر سرگرم ہے، اور دینی سرگرمیوں نے اسے فراموش کروا دیا کہ یہ آیا کس مقصد کے لیے تھا، یہ دین بھی لابھ ہے اور لابھ ہے۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا، اے رسول ان لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو، ان سے آپ کوئی سروکار نہ رکھو، الذین اتخذوا دینہم لعبا، اے رسول جنہوں نے اپنے دین کو ملعبہ بنا لیا ہے ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ دین بھی کبھی سرگرمی بن جاتا ہے، بچے مختلف کھیل کھیلتے ہیں نا، لڑکیاں کچھ کھیل کھیلتی ہیں، آج کل سب کے ایک ہو گئے ہیں ڈیجیٹل کھیل، لڑکی لڑکے کی تمیز ختم ہو گئی ہے، سب کمپیوٹر پہ ڈیجیٹل گیم۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے تک فرق تھا، لڑکیاں کچھ اور کھیل کھیلتی تھیں، لڑکے کچھ اور کھیل کھیلتے تھے، لڑکیاں بیٹھ کے وہ گڈی گڈے کا کھیل کھیلتی تھیں اور لڑکے اس کوئی اچھل کود والا یا آنکھ مچولی والا کھیل کھیلتے تھے۔ اسی طرح ہر طبقے کے مخصوص کھیل ہیں، مذہبی طبقہ کیا کہتا ہے کہ آؤ دین دین کھیلیں، یہ بھی کھیلیں، جمع ہوں کیا کھیلیں، دین دین کھیلیں، وہ یہ بھی کھیل ہے، دین کھیل کے لیے نہیں آیا تھا۔ پہلی چیز دنیا، عمر سعد کو کس نے گوہر انسانی عمر سعد لوٹ لیا، عمر سعد سے شمر کا گوہر انسانی کس چیز نے لوٹا، دنیا نے، وعدہ رئے، حکومت رئے کے وعدہ نے۔ عمر سعد کو وعدہ دیا گیا کہ اگر تو حسین ابن علی کو قتل کرے، حملہ کرے اور سر لے آئے تو تجھے رئے اور گرگان، جرجان جو ایران کا ایک شمالی خوبصورت علاقہ ہے، رئے ابھی تہران کے اندر ہے، البتہ آج کل ایک محلے کو رئے کہتے ہیں، لیکن اس وقت یہ بڑا علاقہ تہران و قوم و یہ سارے ارد گرد، سارا سمنان، یہ سارا رئے کہلاتا تھا، بہت بڑی وسیع سلطنت تھی جس کا مرکز رئے تھا۔ رئے اور گرگان کی حکومت کا عمر سعد کو تجھے دیں گے۔ سید الشہداء نے کربلا میں ایک جگہ پر، عمر سعد آ نہیں رہا تھا، سید الشہداء کے سامنے نہیں آ رہا تھا، سامنا نہیں کر پا رہا تھا، امام علیہ السلام نے فرمایا بلند آواز سے اس کے لشکر کو کہا کہ عمر سعد کو بلاؤ میری طرف، ڈھونڈ کے لائے، پیچھے چھپا ہوا تھا صفوں کے پیچھے، بلا کے لائے، سامنے جب کھڑا کیا تو اسے فرمایا کہ آیا اتنی شیرین ہے تیرے لیے رئے و گرگان کی حکومت کہ تو آیا ہے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کرنے کے لیے، تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے؟ اور وہیں پر سید الشہداء نے فرما دیا کہ ہرگز یہ دنیا تیرے حلقوم میں نہیں پہنچے گی، کہا میں دیکھ رہا ہوں وہ دن کہ جب تیرا ناپاک جسد کوفہ کی گلی میں لٹکا ہوا ہے اور بچے اس کے اوپر پتھر برسا رہے ہیں۔ اور یہی ہوا بعد میں، عمر سعد کا ناپاک جسم وہی کوفہ میں گھسیٹا جا رہا تھا اور بچے پتھر مار رہے تھے۔ دنیا اسی کو کہتے ہیں، سید الشہداء علیہ السلام نے بعض کے لیے ذکر کیا کہ میں بتاؤں آپ کو کہ امیر المومنین علیہ السلام نے دنیا کو کیا جواب دیا، اسی کتاب کے اندر موجود ہے، میں عبارت نہیں پڑھتا دیر ہو جائے گی. کہا تجھے پتا ہے کہ امیر المومنین نے دنیا کو کیسے تار کیا؟ فرمایا کہ ایک دن سید امیر المومنین علیہ السلام باغ میں، باغ میں ایک کام میں مشغول تھے، اس عورت کا نام بھی بتایا کہ فلاں عورت آئی جو پورے عرب میں مشہور تھی خوبصورتی اور زیبائی میں، حسن میں، عرب کی زیبا ترین عورت، حسین ترین عورت امیر المومنین کے پاس آئی اس باغ میں، اور آ کر امیر المومنین کو خطاب کیا، اے علی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ امیر المومنین پوچھا تم کون ہو، تم کون ہو؟ اس نے کہا میں دنیا ہوں، یعنی دنیا تھی لیکن اس عورت کی شکل میں مجسم ہو کر، یعنی تمثل پیدا کیا دنیا نے، کہا میں دنیا ہوں. امیر المومنین نے اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کی اور دوبارہ اسی پہاڑے سے زمین کھودنا شروع کی. زمین کھودتے ہوئے فرمایا کہ تجھے پتا نہیں کہ علی نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو جانتی نہیں، تو علی کو نہیں مشغول کر سکتی. یہ موضوع ذرا وسیع ہے، دراز ہے، دنیا کا کسی اور فرصت کے لیے اس کو چھوڑتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اکثریت انسان جو اپنا گوہر انسانی لٹا بیٹھتے ہیں، پست و ذلیل و فرمایا ہو جاتے ہیں، وہ دنیا کی وجہ سے اپنا گوہر انسانی لٹا بیٹھتے ہیں. دنیا کی مختلف شکلیں ہیں، منصب ہے، ثروت ہے، شہوت ہے، ہوس ہے، شہرت ہے، یہ سب دنیا ہے. ممکن ہے کبھی دین کا لبادہ پہن کر آئے، ممکن ہے دنیا کا لبادہ پہن کر آئے، دنیا ہے، سب دنیا ہے. جس عالم کو اصول کافی میں روایت ہے، اتقوا زلۃ العالم، عالم کی لغزش سے بچو، عالم کی لغزش سے خدا کی پناہ مانگو. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ عالم کی لغزش کیا ہے، عالم کیسے پھسلتا ہے؟ فرمایا کہ عالم کی پھسلن یہ ہے، عالم کی لغزش یہ ہے کہ جب ایک عالم دین یہ پسند کرنا شروع کر دے کہ میرے مرید زیادہ ہوں، میرے مقلد زیادہ ہوں، میرا مجمع زیادہ ہو، مجھے ماننے والے زیادہ ہوں، میری تعریف کرنے والے زیادہ ہوں، میں راستے میں چلوں میرے پیچھے ایک جمگٹھا چل رہا ہو، میرے استقبال کے لیے بڑے لوگ آئیں، اگر کسی عالم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے، یہ عالم لغزش کھا گیا ہے، اور اس لغزش کھائے ہوئے عالم کے شر سے تم خدا کی پناہ مانگو. یہ دنیا کا شکار ہو چکا ہے یہ شخص، اتقوا زلۃ العالم، یہ دنیا کا شکار ہو چکا ہے. جو عالم پسند کرے میرے ساتھ بڑے بڑے القابات، حجت الاسلام لکھیں، آیت اللہ لکھیں، یہ دنیا ہے، یہ سب دنیا ہے جو دین کا لبادہ اوڑھ کر سامنے آ گئی. اور دوسری چیز جو انسانی گوہر و شرف انسان سے لوٹ لیتی ہے، وہ فاسد حکومتیں ہیں. اسباب اس کے متعدد ہیں، سب یہاں ذکر کرنا نہیں، فقط ایک شعار کی توضیح مقصود ہے. چونکہ سب سے بڑا عامل دنیا تھا، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا نہج البلاغہ کے کلام میں اور قرآن مجید کی روشنی میں، وضاحت کیے بغیر صرف اشارہ کیا ہے دنیا کی طرف. دوسرا بڑا سبب کرامت و شرف انسانی کو پائمال کرنے کا، فاسد و ظالم حکومتیں ہیں. دین کو بہت حساسیت ہے مسئلہ حکومت پر، ہم جتنے لاپرواہ ہیں حکومت کی نسبت، دین اتنا ہی حساس ہے حکومت کے بارے میں. ہم بہت لاپرواہ ہیں، ہماری بلا سے جو بھی حکومت کرے کرے، ہم سے کوئی غرض نہیں، اچھا آ جائے تو بھی ہمارے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، اور کوئی غلط آ جائے تو بھی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جیسا کہ ابھی ہیں اس وقت دنیا میں علوی حکومت, حسینی حکومت بھی قائم ہے, لیکن ہم اس سے بھی لاپرواہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اور فاسد ترین حکومتیں خود ہمارے ملک کے اندر بھی قائم ہیں, لیکن ہم ان سے بھی لا تعلق ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن مجید نے فرعون کی مثال دی کہ بنی اسرائیل جو انبیاء کی اولاد تھے, لیکن فرعونیوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے. فرعون نبتی ان کو کہتے ہیں اصطلاح میں, یہ سبتی کہلاتے ہیں چونکہ اسبات ہیں. حضرت ابراہیم کے نواسے و پوتے ہیں, اس وجہ سے ان کو اسبات کہا جاتا ہے. سبتی ان کے مقابلے میں آل فرعون مصر کے اندر وہ تھے نبتی. نبتیوں نے سبتیوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا. یہ سبتی سارے سادات تھے, انبیاء کی اولاد, حضرت ابراہیم کی اولاد, جناب اسحاق کی اولاد, جناب یعقوب کی اولاد, لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے, اعمال بھی ان کے کیا تھے, تفرقہ. توجہ فرمائیں, سبتی بنی اسرائیل اپنے اعمال کی وجہ سے سید و سردار قوم غلام بن گئے. کس وجہ سے غلام بن گئے؟ تفرقے کی وجہ سے. تفرقہ یہ تھا کہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے, ان 12 کی اولاد سے 12 قبیلے بنے, اور ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کو قبول نہیں کرتا تھا. اتنے آپس میں لڑے, اس قدر الجھے آپس میں کہ تمام عظمت و شکو اپنا کھو بیٹھے, اپنا وقار کھو بیٹھے, اور جب کمزور ہو گئے آپس میں لڑ کے نبتیوں نے ان پر غلبہ پا لیا, انہیں اپنا غلام بنا لیا. قرآن نے ذکر کیا ہے کہ آل فرعون کیا کرتے تھے, یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم, ان کے مردوں کو قتل کر دیتے تھے اور عورتوں کو عیاشی کے لیے ایک لونڈیاں بنا لیتے تھے. یستحیون نساءہم, گھریلو کام بھی کرواتے تھے اور انہیں کنیزیں اور لونڈیاں شہوت رانی کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. فرعونی بنی اسرائیل کی عورتوں کو, انبیاء زادیوں کو, کب؟ جب یہی بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد کے اندر تفرقہ پڑا, 12 قبیلے بن گئے. ذلیل و رسوا ہوئے. قرآن نے ذکر کیا ہے کہ فرعون نے ان کے ساتھ جو حشر کیا وہ یہ تھا کہ استخف قومہ, فرعون نے ان کو خفیف کر دیا, ہلکا کر دیا, یعنی ان کا گوہر انسانی, کرامت انسانی و شرف انسانی لوٹ لیا. ان کے اندر اب احساس عظمت ختم ہو گیا, اپنے آپ کو غلام ہی سمجھنے لگے. قبول کر لی انہوں نے غلامی. مرد ان کے کھیتوں میں کام کرتے جو بچ جاتے, جو ذلت کو قبول کر لیتے, وہ ان کے گھوڑوں میں اور گدوں کی خدمت کرتے بنی آل فرعون کی, اور عورتیں ان کے گھروں میں استعمال ہوتی. اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا اور موسیٰ کو جا کیا فرمایا کہ موسیٰ یہ قوم اگرچہ انبیاء کی اولاد ہے لیکن اپنا گوہر کھو بیٹھی ہے, تجھے جا کر سب سے پہلے, اس سے پہلے کہ ان کو کوئی دوسری سہولت دے, سب سے پہلے ان کے اندر احساس کرامت و شرف پیدا کر. جس دن ان کے اندر احساس شرف پیدا ہوا, یہ فرعون کے چنگل سے آزاد ہو جائیں گے. بس تفرقہ ضعیف کر دیتا ہے اور فاسد لوگ حاکم بن جاتے ہیں. جب اچھے لوگ, انبیاء کے پیروکار, اولاد انبیاء میں تفرقہ پڑتا ہے, کمزور ہو جاتے ہیں. اس کمزوری کے بعد فرعون جیسے ان پر حاکم ہو جاتے ہیں, اور جب فرعونی حکومت کرنا شروع کر دیں, سب سے پہلی چیز جو لوٹتے ہیں ایک قوم سے, اس کا شرف, اس کا وقار, اس کی عظمت اور اس کی کرامت لوٹ لیتے ہیں. وہی المیہ جو آج پورے عالم اسلام کے ساتھ ہوا ہے, پوری دنیا اسلام اس وقت طاقت کے لحاظ سے دیکھیں مسلمانوں کے یہاں کچھ چیز کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تیل کی ثروت ان کے پاس ہے, انسانی ثروت ان کے پاس ہے, وسیع ممالک اور رقبے ان کے پاس ہے. یعنی اس وقت مسلمان ممالک کی یہ حالت ہے کہ اگر یہ چاہیں اپنی طاقت کو بروئے کار لائیں پوری دنیا پر قبضہ کر سکتے ہیں. لیکن جتنا امیر ترین ملک بھی ہوگا ذلیل ترین ملک ہے مسلمان. آپ عرب ممالک کو دیکھیں, امیر ترین ملک ہیں عرب ممالک پوری دنیا میں, اور جتنے امیر ہیں اتنے ہی ذلیل بھی ہیں. کیوں ذلیل ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہر بنیاد پر تفرقے میں مبتلا ہیں. مذہب کی بنیاد پر تفرقے میں مبتلا ہیں, قوم کی بنیاد پر تفرقے میں مبتلا ہیں, علاقائیت کی بنیاد پر تفرقے میں مبتلا ہیں, لسانیت کی بنیاد پر تفرقے کے میں مبتلا ہیں, رنگ و نسل کی بنیاد پر تفرقے میں مبتلا ہیں. تفرقے نے ان کو کمزور کر دیا, اور یہ اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود آج ان لوگوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہیں جو خود رسوا زمانہ ہیں. شہوتران قوموں کے سامنے ذلیل و رسوا ہیں, تو کہ غلامی گردن میں پہ ڈالا ہوا ہے. ہم خوش ہیں, ہماری حکومتیں بھی خوش ہیں. پاکستانی ہر حکومت آتی ہے سب سے پہلے آ کر نئے سرے سے امریکہ سے تعلقات استوار کرتی ہے. تو جب سے بنا ہے اس سے تعلقات انہوں نے استوار کیے ہوئے ہیں, لیکن ہر حکومت آتی ہے ہر پارٹی نئے سرے سے استوار کرتی ہے, نئے معاہدے کرتی ہے. معلوم ہے ابھی تک پاکستانی قوم کے سر پہ جو بلا نازل ہوئی ہے وہ کون سی بلا ہے؟ وہ یہ بلا ہے کہ جس دن سے پاکستان کو اٹھا کر امریکہ کی گود میں بٹھایا گیا, امریکہ وہ فرعون ہے, وہ یزید ہے کہ جو سب سے پہلے کسی ملک و قوم کا شرف و کرامت لوٹتا ہے. اس نے آج اس ملک اور اس قوم اور اس کے حکمرانوں کا شرف و کرامت لوٹ لیا ہے. خوش ہوتے ہیں کہ امریکہ سے دو جہاز آ جائیں گے, امریکہ سے قرض آ جائے گا, امریکہ سے یوں ہو جائے گا. وہ حالت جو بنی اسرائیل کی تھی اس سے بدتر حالت آج پاکستان کی ہے. یعنی جو بنی اسرائیل کی حالت قرآن نے ذکر کی ہے فرعون کے زمانے میں, اس سے بدتر حالت آج پاکستان کی ہے امریکہ کے سامنے, یورپ کے سامنے. یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے جوانوں کی غیرت لوٹ لی, ہمارے جوانوں کی انسانیت لوٹ لی, ان کا گوہر شرف لوٹ لیا, ان کا گوہر کرامت لوٹ لیا, ان کے اندر احساس عظمت لوٹ لیا. یہ مشکل ہے ہماری. اور ایسی حکومتیں اپنے مہرے لا کر ملک کے اندر ٹھونستے ہیں, ایک سے ایک بدتر و ایک سے ایک ذلیل تر, گویا ذلت کی طرف جانے میں دوڑ لگی ہوئی ہے. ہر پارٹی ذلت کی طرف جانے میں دوڑ میں شامل ہے, اس میں مذہبی جماعتیں بھی شامل. یہ ایک مذہبی کا کہنا ہے کہ آپ نے کلین شیو لوگوں کو حکومت دے کر آزما لیا ہے, ایک دفعہ داڑھی والوں کو دیکھ کر بھی آزما لیں کہ ہم بھی ذلیل ہونے میں ان سے کم تر نہیں ہے. ہمیں کیوں سمجھتے ہو کہ نائل ہیں اس میدان میں ہم؟ سید الشہداء علیہ السلام نے کیا احساس کیا جو دوسروں نے احساس نہیں کیا؟ یزید جب برسر اقتدار آ جائے, میں نے بارہا کہا ہے ملوکیت اور یزیدیت میں فرق ہے. ملوکیت بھی بد نظام ہے, غلط نظام ہے, لیکن ملوکیت میں اگر انسانوں کی گردنیں جھک جائیں تو آمر راضی ہو جاتا ہے. آمریت کو فقط اتنا سروکار ہوتا ہے گوہر انسانیت لٹے یا نہ لٹے گردن ضرور جھکے رہے, جھک جائے اس کی. لیکن گردن جھکتی اس کی ہے جس کے اندر گوہر انسانیت موجود نہ ہو. آمر کا کام گردنیں جھکانا ہے, لیکن یزید کا کام, یزیدیت کا کام انسان کا گوہر لوٹنا ہے, شرف لوٹنا ہے, عظمت لوٹنی ہے, کرامت لوٹنی ہے. اس وقت دنیا کے اوپر یزیدی نظام نافذ ہے، امریکہ یزید زمانہ ہے، اس وقت پوری دنیا کے اوپر یزیدی سایہ پڑا ہوا ہے، لہذا ہر مملکت اور ہر قوم کا گوہر انسانی لوٹ رہے ہیں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے تھے کہ بارڈر بچانا بعد کا کام ہے، تیل بچانا بعد کا کام ہے، مملکت بچانا بعد کا کام ہے، ملک بچانا بعد کا کام ہے، سب سے پہلے تم مسلمان ہو، پہلے اپنا اسلامی اور انسانی گوہر و شرف بچاؤ۔
جس
جس کے اندر احساس شرف پیدا ہو جائے، کرامت پیدا ہو جائے، وہ اپنا سب کچھ بچا لیتا ہے، لیکن جو فرومایا ہو جائے، ذلیل ہو جائے، پست ہو جائے، ظالم حکومتوں کے ساتھ رہنے کو سید الشہداء کیوں فرماتے ہیں؟ میں ننگ و آر سمجھتا ہوں ظلم کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو، اس لیے کہ باشرف انسان کبھی بھی فرومایا کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتا، باکرامت انسان کبھی بھی پست و ذلیل لوگوں کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ جو سمجھوتا کر لیتے ہیں ظلم کے ساتھ اور ظالمین کے ساتھ، در حقیقت ان کے اندر کوئی شرف و گوہر کرامت موجود نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب پورا ایران خاموش بیٹھا تھا، جب پورا قوم و نجف خاموش بیٹھا تھا، فقط ایک فقی اٹھ کے بولا، یزیدیت کے خلاف کیوں بولا؟ اس لیے کہ اس نے یہی نعرہ لگایا، انی لا ارى الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما۔ امام خمینی نے فرمایا کہ اس شاہ کی حکومت میں زندگی بسر کرنے کو میں اپنے لیے ننگ و آر سمجھتا ہوں۔ بعض عزیزوں نے سوال لکھا ہے کہ آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں، ہجرت کریں۔ نہ خیر آغا، یہ فرار ہے، ہجرت نہیں ہے۔ ہم ماہر ہیں اچھے نام رکھنے کے، الٹے کاموں کے اچھے نام رکھنے کے بہت ماہر ہیں۔ بزدلی کو دور اندیشی کہتے ہیں ہم، اور یہی اپنی اولاد کو بھی، اپنی نسلوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ بیٹا دور اندیش بننا، یعنی جس طرح میں دور اندیش ہوں اس طرح تو بھی دور اندیش ہونا، یعنی جس طرح میں بزدل ہوں تو بھی اسی طرح سے ہونا۔ دور اندیشی، بزدلی دور اندیشی کا نام نہیں ہے۔ فرار کو ہجرت نہیں کہتے، ہجرت مبارزہ ہے۔ فرار ابھی آئے گا، ایک شعار سید الشہداء کا، ایک شعار یہ بھی ہے کہ لا افر فرار العبید، میں غلاموں کی طرف پشت دفاع کے ہرگز نہیں بھاگوں گا۔ ابھی تو تکمیل نہیں ہوا ہمارا گفتگو کا سلسلہ، میں کبھی بھی بھاگوں گا نہیں، فرار نہیں کروں گا۔ اگر آپ لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے جیسا کہ جا رہے ہیں دھڑا دھڑ، اور جن سرزمینوں پر جا رہے ہیں وہاں بارڈر پہ، ایئرپورٹ پہ ہی سب کچھ لٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ بھی نہ لٹے تو کم از کم شرم و حیا وہاں ضرور لٹ جاتا ہے، اور جب شرم و حیا لٹے تو یہ وہ دیوار ہے، چار دیواری ہے، انسانی کرامت کی چار دیواری کا نام حیا ہے، جب چار دیواری گرتی ہے تو سب کچھ لٹ جاتا ہے، پھر لوگ اس صحن میں رستے بنا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے شرم و حیا لٹ جاتا ہے۔ فرار نہیں کرنا، اپنی سرزمین پہ رہو، اپنے ملک میں رہو، اپنی قوم میں رہو، اپنے مراکز میں رہو، لیکن باشرف بن کر رہو، یہی پر رہو۔ اگر عزت سے جی سکتے ہو تو جیو، اور اگر ایک دن ذلت کے ساتھ زندگی بسر کرنا پڑ جائے تو اس دن عزت کے ساتھ مر جانا، کربلا اسی چیز کا نام۔ اگر جینا ہے تو عزت کے ساتھ جینا ہے، جس دن ذلت قبول کرنا پڑی اس دن موت کو ترجیح دیں گے۔ اس دن ہمارا شعار کیا ہوگا؟ انی لا ارى الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما۔ اور آج وہی دن ہے، آج پاکستانی یا ذلت کے ساتھ جیے یا عزت کے ساتھ مرے، بس دو ہی راہ ہیں جس حد تک پاکستان کو پہنچا دیا گیا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے، یا ذلت سے جیے یا عزت سے مریں۔ یہ شعار سید الشہداء نے آج کے لیے دیا تھا۔ ملک بچانا ہے تو تفکر یہ ہو، اور کب انسان یہ کہے کہ میں یا ذلت کی زندگی کو قبول نہیں کروں گا اور عزت کی موت مروں گا، کب یہ شعار دے گا؟ جب اس کے اندر احساس شرف، جب اس کے اندر احساس کرامت پیدا ہو جائے، جب اس کے اندر انسانی عظمت کا احساس بیدار ہو جائے۔ حسین اسی امام کا نام ہے۔ حسین وہ امام نہیں جو ہماری چند چھوٹی چھوٹی حاجتیں پوری کر دے فقط، ہمارے دانت کا درد ٹھیک کر دے، ہماری آنکھ کا درد ٹھیک کر دے، اگرچہ یہ کام بھی کر سکتے ہیں، وہ صاحب کرامت و اعجاز ہیں، جو بھی اس خاندان کے توسط سے مانگو انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ لیکن خدا نے حسین کو ان دردوں کے علاج کے لیے پیدا نہیں کیا، دانت اور آنکھ کے درد کے علاج کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ خدا نے حسین کو قوموں کے دردوں کے علاج کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ بھی نہ ایک قوم کے درد کے علاج کے لیے، بلکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے دردوں کے علاج کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ سید الشہداء کے نسخے ہیں۔ انی لا ارى الموت الا سعادتا والحیاۃ مع الظالمین الا برما۔ یہی علاج ہے ہمارا۔ فرار نہیں کرنا ہے اس ملک سے، اس ملک کو بچانا ہے، اس امت کو بچانا ہے۔ لیکن راہ کیا ہے عزیزان؟ چندوں سے امت نہیں بچ سکتی، تفرقے سے امت نہیں بچ سکتی۔ جن کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں یہی تکرار کرتے رہے، ہزار دفعہ تکرار کریں، امت نہیں بچ سکتی۔ سب سے پہلے اپنے اندر اور اپنی امت کے اندر احساس شرف و احساس کرامت بیدار کریں۔ جب امت صاحب کرامت و شرف ہو جائے گی، وہ خود بچا لے گی اپنے آپ کو، اپنا ملک بھی بچا لے گی۔ لبنان میں آج جو طبقہ حزب اللہ کہلاتا ہے، آپ اگر 1980 کی دہائی سے پہلے دیکھیں جا کر لبنان کے حالات پڑھیں، کہ بزرگوں کے سامنے ہوں گے شاید مطالعہ ہوگا، جوانوں نے بھی ممکن ہے مطالعہ کیا ہو یا سنا ہو، یہ شیعہ لبنان کے، یہ کرائے کے فوجی ہوتے تھے جو فلانجسٹ آرمی میں جا کر پیسہ لے کر لڑتے تھے، مسیحی فوج فلانج جو بشیر جمیل اور ان لوگوں نے بنائی تھی، اس فلانج آرمی میں شیعہ جوان اسی بیروت کے اور اسی جنوب لبنان کے وادی بقا کے جوان کرائے کے فوجی ہوتے تھے، انہیں تنخواہ ملتی تھی اور فلانجیوں کی طرف سے ان کی وردی پہن کر لڑتے تھے، کبھی مسلمانوں کے خلاف کبھی دوسروں کے خلاف، تھے شیعہ۔ ہر سال محرم میں عزاداری بھی کرتے، سینہ کوبی بھی کرتے، سب کچھ کرتے۔ لیکن اس دن مذہبی تھے، شیعہ تھے، لبنانی تھے، عرب تھے، سب کچھ تھے، لیکن ان کے اندر احساس کرامت موجود نہیں تھا، احساس شرف موجود نہیں تھا۔ بعض ہمارے یہاں غلط فہمی پھیلانے کے لیے کیا کہتے ہیں، حزب اللہ کیسے بنی؟ ویلفیئر ٹرسٹوں سے بنی، ویلفیئر کاموں سے بنی، کا اسکول بنائے، پل بنائے، اسپتالیں بنائی، حزب اللہ بن گئی۔ اب اگر اس طرح سے حزب اللہ بننی ہے تو عنقریب عیدی صاحب عنقریب حزب اللہ بننے والے ہیں، کیونکہ وہ اس میدان میں بہت آگے ہیں۔ یہ بڑی بڑی ٹرسٹیں راشن دینے والی، الخدمت اور فلاں فلاں، یہ عنقریب حزب اللہ بننے والی ہیں۔ یہ گمراہی ہے جو پھیلائی جا رہی ہے کہ حزب اللہ ویلفیئر سے بنی ہے۔ پہلے حزب اللہ کا ویلفیئر کا نیٹورک ہے، بے نظیر نیٹورک ہے، لیکن جو چیز بنیاد ہے حزب اللہ بنی، وہ کون سی بنی؟ بانی حزب اللہ سید عباس موسوی شہید موسوی فرماتے ہیں کہ حزب اللہ کیسے بنی؟ فرمایا کہ اسرائیل نے جب بیروت پہ قبضہ کر لیا تو اس وقت ہم چند عالم مل کر آئے تہران میں اپنے امام اور اپنے رہبر امام خمینی کے پاس اور آ کر پوچھا آغا فریضہ کیا ہے؟ تو کیا جواب دیا کہ چند عالم کافی ہیں، چند جوان کافی ہیں، جا کر اپنی قوم کے اندر عزت و شرف و عظمت کا احساس بیدار کرو۔ کہا ہم نے یہی سن لیا، پا لیا اپنے رہبر کا کلام پا لیا۔ ہم جاتے ہیں فقط رہبروں سے خمس کا اجازہ لے کر آ جاتے ہیں، باقی رہبری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نہ رہبری سے خمس کا اجازہ نہ لو، رہبری سے فقط صدقے جمع کرنے کا جواز نہ لو، بلکہ رہبری کا فرمان مانو، اس کی حکمت مانو۔ رہبر کس بات پر کہہ رہے ہیں، اکسا رہے ہیں؟ رہبر فرما رہے ہیں کہ اگر یہی ایک گروہ لبنان کے اندر احساس شرف پیدا کر لے، یہ عربوں کی عزت بھی بچا لے گا، یہ مسلمانوں کی عزت بھی بچا لے گا۔ اور یہ وہ آرمی جس کا نام سن کر عرب لرز جاتے تھے، دہک جاتے تھے، اس آرمی کو اس طرح سے ان کی ناک خاک میں رگڑی کہ اب دوبارہ جرت نہیں کرتے۔ ایران پر کب کا حملہ ہو چکا ہوتا اگر حزب اللہ نہ ہوتی، اگر حزب اللہ نہ ہوتی۔ حزب اللہ کو حزب اللہ بنانے والی چیز نہ اسلحہ ہے ان کے پاس، کوئی حکمت اس طرح کی فوق العادہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں جن ان کی مدد کے لیے آتے ہیں یا کیا، بعض اس طرح کی کہانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ کرتے نہیں سے پارا چنار کے بارے میں بھی بعضوں نے یہ خرافات پھیلانا شروع کر دی کہ لوگوں نے دیکھا، ہندوؤں نے دیکھا، کہنے لگے ایک شخص نے کہا ہندوؤں نے دیکھا پارا چنار میں کہ جب وہ دہشت گرد وہاں میزائل پھینکتے تھے تو ایک طاقت تھی فضا میں، وہ میزائل کو پکڑ کر ہاتھ سے نیچے زمین پہ پھینک دیتی تھی۔ یعنی کوئی ایسی غیبی طاقت تھی جو میزائل پکڑ کر فضا میں پھینک دیتی تھی۔ وہ یہ خرافات پھیلانے سے کبھی بھی قوم مبارز نہیں بنتی۔ خدا نے معجزوں سے نہیں دنیا کو ہدایت کرنی۔ جب حضرت عجت آئیں گے صاحب اعجاز ہوں گے لیکن معجزے سے دنیا کی کایا نہیں پلٹیں گے، مبارزے سے، استقامت سے، مقاومت سے یہ کام ہوگا۔ جس طرح دین کا دستور ہے، حزب اللہ کی طاقت کا منشا کیا ہے، حزب اللہ کی قدرت کا منشا کیا ہے؟ فقط احساس عزت و وقار و شرف کہ ہم پس نہیں ہیں، ہم اسرائیل کے تحت زندگی بسر نہیں کر سکتے، ہم مر جائیں گے لیکن امریکہ کے غلام بنے کر زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ عزیزان یہی ہے پیغام کربلا، یہی پیغام ہے جو امام خمینی نے دریافت کیا، یہی پیغام ہے جو امام خمینی سے حزب اللہ نے دریافت کیا، اور انشاءاللہ یہی پیغام ہے جو سرزمین پاکستان پر حسینی جوان دریافت کرے گا، اور پاکستان کی سرزمین کے اوپر بھی اس ملت کے اندر احساس شرف و کرامت پیدا ہوگا، اور اس سرزمین پر بھی ایک دن عزت و وقار کا پرچم لہرائے گا۔ اتنی جمعیت موجود ہے، لبیک اس طرح سے کہو کہ یزیدیوں کو بھی پتا چلے کہ حسین کو لبیک کہنے والے صاحبان شرف و کرامت موجود ہیں اس سرزمین پر، اور حسین جو بھی قوم دنیا میں سرفراز ہوگی کربلا سے گزر کر سرفراز ہوگی، عاشورہ سے گزر کر سرفراز ہوگی، سید الشہداء نے شعار بھی دیا، شعار کا برہم بھی رکھا، بڑی بات ہے یہ، مردانہ شعار دینا اور مردوار اس کا شعار کا برہم رکھنا، جب فرمایا کہ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو ننگ و آر سمجھتا ہوں، اس کا بھرم بھی رکھا. جس دن عزیزان، جس دن ہمارے اندر یہ چیز زندہ ہو گئی، یہ حسینیت، کہ ظلم کے ساتھ زندگی بسر کرنا، ذلت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو جس دن اپنے لیے ننگ و آر سمجھا، سمجھ لو کربلا کا راستہ ہم نے شروع کر دیا.
یہ درس کربلا کا ہے،
یہ خوف بس خدا کا ہے.
یہ درس کربلا کا ہے،
یہ خوف بس خدا کا ہے.
یہ احساس ضرور پیدا ہو، عزاداری اسی مقصد کے لیے، یہ احساس پیدا کرنے کے لیے. جس دن عزاداری نے یہ احساس عزاداروں کے اندر پیدا کر دیا کہ ہمیں ذلت ننگ ہے ہمارے لیے، غلامی ننگ ہے ہمارے لیے، تسلیم ہونا ننگ ہے ہمارے لیے، ظلم کے ساتھ رہنا ننگ ہے ہمارے لیے، اس دن سمجھے ہماری عزاداری حضرت زینب کی عزاداری سے جا ملی ہے، سید ساجدین کی عزاداری سے جا ملی ہے، اس دن ہم عزادار ہیں حقیقتاً. سید الشہداء نے ثابت کر دیا کہ نہ صرف میں ظالموں کے ساتھ نہیں زندہ رہ سکتا، بلکہ میری سپاہ کا بچہ بھی ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی ظالموں کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتا. امام علیہ السلام نے کربلا میں جو قربانیاں پیش کی، ہر ایک نے یہی ثابت کیا کہ ہم ذلت برداشت کرنے والے نہیں، سب نے شعار دیے. وقت کم ہے، دیگر شہداء کے شعار یہاں بیان نہیں ہو سکتے، کبھی فرصت ہوئی، توفیق ہوئی، زندگی، دیگر شہداء کربلا کے شعار بھی بہت عظیم ہیں، وہ شعار وہ بھی سننے کے ہیں، لیکن آخری سپاہی جو سید الشہداء میدان میں لے گئے، جو چل نہیں سکتا تھا، اس لیے نہیں چل سکتا تھا کہ چلنے کے قابل ہی نہیں تھا، ابھی 6 ماہ کا تھا، ابھی شیرخوار تھا، اس نے بھی شعار دیا، لیکن اس کا شعار لفظی نہیں تھا، اس کا شعار یہ تھا کہ میں پیاسا مر سکتا ہوں، ذلت قبول نہیں کر سکتا. روایات دو طرح کی ہیں، ایک قسم کی روایات میں ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے اپنی جنگ سے پہلے حضرت علی اصغر کی پیاس بجھانے کا اہتمام کیا، بعض روایات میں ہے کہ اپنی جنگ روک کر، جنگ کے اثنا میں جب خود جنگ باقاعدہ شروع کی، آخر میں جنگ روک کر خیمے میں آئے اور جناب رباب سے پوچھا میرے تشنا اصغر کا کیا حال ہے. بی بی بچے کو اٹھا کر سامنے لاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، بچے کا گلا خشک ہے، ہونٹ خشک ہیں، زبان خشک ہے، پہلے زبان نکال کے ہونٹوں پہ چلاتا تھا، اب خشکی اتنی ہے کہ زبان نکلتی ہی نہیں. سید الشہداء نے بچے کو لیا، پوچھتی ہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ سید الشہداء نے فرمایا پیاس بجھانے کے لیے. ادھر سے سید الشہداء اصغر کو لے کر خیمے سے نکلے اور ادھر سے رباب خیمے کا ستون پکڑ کے کھڑی ہو گئی. امام بچے کو لے کر آ گئے مقتل میں، ان لعینوں کو خطاب کیا کہ اگر تمہیں عداوت ہے تو مجھ سے ہے، کوئی دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، یہ تو 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا گلا خشک ہے، اس کی ماں کا دودھ نہیں ہے، پانی نہیں مل رہا، بے شک مجھے پانی نہ دو، میں اپنے لیے پانی نہیں مانگتا، لیکن اس بچے کو 2 گھونٹ پانی پینے دو. سید الشہداء کے یہ جملے سن کر لشکر عمر سعد میں کھلبلی مچ گئی، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، سرگوشیاں کرنے لگے کہ صبح سے اب تک ہم نے بڑا ظلم کیا ہے، سارے جوان مار دیے، سارے بچے مار دیے، لیکن وہ سب اس قابل تھے کہ زمین پر چل تو سکتے تھے، تو 6 ماہ کا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ اسے پانی ملنا چاہیے. عمر صاحب نے محسوس کر لی اپنے لشکر کی حالت، یہ دیکھ کر دوڑا ہوا گیا ہرملا کے پاس اور ہرملا سے کہتا ہے، ہرملا تو بہت بڑا ماہر تیر انداز ہے، تیرا نشانہ خطا نہیں جاتا، اب وقت آ گیا ہے تو اپنی تیر اندازی کا مظاہرہ کر. ہرملا پوچھتا ہے کیا حسین پر آخری حملے کا وقت آ گیا، آخری تیر چلانا ہے؟ کہنے لگا نا، حسین پر آخری حملہ نہیں کرنا. پوچھنے لگا کوئی تازہ دم فوج حسین کی مدد کو آ گئی ہے؟ عمر سعد کہتا ہے نا، کوئی آیا بھی نہیں، حسین کی مدد کو بھی نہیں آیا. پوچھتا ہے میں کس پر تیر چلاؤں؟ عمر سعد نے کہا ذرا غور سے حسین کے بازوؤں پہ نگاہ کر. یہ لائی کہتا ہے جب میں نے غور سے دیکھا حسین کے بازوؤں پر ایک سفیدی نظر آئی، میں نے پلٹ کر عمر سعد سے کہا اے ملعون، یہ تو چھوٹا سا شیرخوار بچہ ہے، آیا تو چاہتا ہے میں اس پہ تیر چلا دوں؟ عمر سعد کہنے لگا ہاں میرا یہی ارادہ ہے، تو جلدی بچے پر تیر چلا دے، اگر تو نے تیر نہ چلایا یہ بچہ میری فوج کو شکست دے دے گا، تو دیکھتا نہیں فوج کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں، اس ظلم کو سبھی درک کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. جب عمر سعد نے اصرار کیا، ہرملا نے تیر اٹھایا، کمان میں لگا کر نشانہ لیا، جب نشانہ لیا دوبارہ کمان زمین پر رکھ دی. عمر سعد پوچھتا ہے نہیں، تو بہت ماہر تیر انداز تھا، تیرا نشانہ چوکتا نہیں تھا، آج کیا ہوا تیرا ہاتھ لرز گیا، آج تجھ سے تیر نہیں چلایا جا رہا؟ کہنے لگا جو منظر میں دیکھتا ہوں، اگر شقی مجھ سے بھی بڑا شقی انسان ہوتا وہ منظر دیکھتا کبھی بھی تیر نہ چلا سکتا. کہنے لگا کیا منظر دیکھتے ہو؟ کہتا ہے جب میں تیر اٹھاتا ہوں، تیر اٹھا کر بچے کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں، تو خیام حسینی میں ایک خیمے کے در پر ایک پردہ دار خاتون کھڑی ہوئی ہے، وہاں سے گویا مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ ہرملا میرا اصغر پیاسا ہے، میرا اصغر چھوٹا ہے، میرا اصغر ننا ہے، میرا اصغر بھوکا ہے، میرے اصغر نے پانی نہیں پیا، تو ذرا اپنا تیر دے، میرے اصغر کا گلا دے، آیا انسان تیر کے قابل ہے کہ میں تیر نہیں چلا سکتا؟ عمر سعد نے اصرار کیا، جلدی تیر چلا، اس لائن نے دوبارہ کمان اٹھائی، تیر اٹھایا، تیر اٹھا کر اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، تیر کھینچ کر جو چھوڑا، یہ تیر آ کر جناب اصغر کے گلے پہ لگا. دشمن کی صفوں میں موجود راوی کہتا ہے کہ ہم نے ایک عجیب منظر قیامت کا دیکھا، عزاداروں اجرکم ربکم، اجرکم ربکم، کہتا ہے ہم نے عجیب منظر دیکھا، کیا منظر دیکھا؟ کہتا ہے ہم نے حسین کے ہاتھوں پہ بچے کو ایسے تڑپتے دیکھا جیسے مچھلی پانی سے باہر آ کر تڑپتی ہے۔ عزاداروں آپ کو معلوم ہے کہ جب مچھلی پانی سے باہر آ جاتی ہے تو کس طرح تڑپتی ہے؟ پہلے اپنے آپ کو زمین سے اٹھاتی ہے، پھر زمین پہ اپنے آپ کو پھینکتی ہے، اور جب زمین سے اٹھنے کی سکت نہیں رہتی تو پھر آہستہ آہستہ سر ہلانا شروع کرتی ہے۔ اسی طرح سے حسین کے ہاتھوں پر ایک دفعہ بچہ تڑپا، اٹھا، اٹھ کر دوبارہ حسین کے ہاتھوں پہ گرا، پھر اس کے بعد بچے سے اٹھا نہیں گیا، بس دو دفعہ قدم ہلائے، ایک دفعہ منہ ہلایا۔ کربلا میں آواز آئی، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ حسین علیہ السلام نے بچے کو دفن کیا۔ عزیزو پہلے سوچا قیام لے جاؤں، لیکن دیکھا بچے کا گلا، کہا بچہ تو شہید ہو گیا، رباب بھی مر جائے گی۔ وہیں پر بچے کو دفن کر کے جب خون آلود ہاتھوں سے خیمے کی طرف پلٹ کر گئے، رباب نے نہیں پوچھا میرا بچہ کہاں گیا، بس چپ کر کے آگے خیمے سے باہر دھوپ پر بیٹھ گئی۔ مولا فرماتے ہیں، رباب دھوپ پہ کیوں بیٹھ گئی؟ کاش گھر کے بعد کبھی سائے۔ ماتم حسین